طالبان کی اپنی صفوں کے اندر بات چیت ہو رہی ہے، بحث مباحثہ جاری ہے یا سلام مشورہ ہو رہا ہے، آپ یہ فرمائیے گا کہ ان کے بعد اب یا متوقع قیادت جو ہوگی جو بھی ہوگی، طالبان کی طرف سے مذاکرات کے لیے رضامندی کے امکانات کیا ہیں؟
میرے خیال میں اس کی ابھی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ طالبان کا جو نیا قیادت ہوگا وہ بھی مذاکرات کی طرف جائیں گے. میرے خیال میں طالبان کی نئی قیادت دیکھیں گے کہ وہ کتنا مضبوط ہے، اس کے جو اپائنٹمنٹ ہے وہ اندر سے کوئی چیلنج ہے کہ نہیں. پہلے تو میرے خیال میں وہ اپنی جو انتظامی امور ہے طالبان کی اور جو ریزسٹنس ہے افغان حکومت کے خلاف اس پہ توجہ دیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتا ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ملا منصور کے مرنے کے بعد بالفعل طالبان مذاکرات شروع کریں گے، لیکن بہرحال طالبان کو یہ فکر لاحق ہوں گے کہ جس طرح وہ کوئٹہ اور بلوچستان وغیرہ کو بڑی آزادی اور آسانی سے استعمال کرتے تھے، وہاں پر اپنے خود کو چھپاتے تھے، اس ڈرون حملے کے بعد ایک نیا سناریو کھڑا ہو گیا کیا وزیرستان کے بعد اب وہاں پر وہ بھی امریکہ کے اٹیک کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں فوری اثر تو یہ ہے کہ ہمارے جو ذرائع وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی طالبان کا جو لیڈرشپ ہے وہ نئی لیڈر چناؤ کے لیے میٹنگ کرنے سے ڈرتے ہیں، ان کو شک ہے کہ کہیں ان کو بھی نشانہ نہ بنایا جائے. ابھی جو ہمارے معلومات ہے ملا اختر محمد کے منصور کے بھتیجے رفیق نے ان کی میت وصول کی ہے، لیکن ابھی تک اس کا جنازہ نہیں ہوا اور ابھی اس کے دفن بھی نہیں ہوئے. تو لگتا ہے کہ طالبان پر مزید بری حالات آئیں گے، لیکن اس کے کوئی فوری چانسز نہیں ہے کہ وہ بالفور اس ہٹے کے بعد وہ مذاکرات کی طرف جائیں گے یا جو نئے لیڈرشپ ہے پھر وہ خامخواہ مذاکرات کے طرف مذاکرات کے بل پہ جائیں گے. لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے اگر طالبان مضبوط رہے تو ایک مضبوط طالبان ہی مذاکرات ٹیبل کے لیے مذاکرات عمل کا حصہ بن سکتے ہیں. اسی طرح پورا افغان حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے مذاکرات کی طرف جانا اور پھر طالبان کو کچھ دینا، اسی طرح ایک کمزور طالبان بھی شاید ان کے لیے بھی آسان نہ ہو کہ وہ مذاکرات ٹیبل پہ آ جائے، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ لوگ خامخواہ مذاکرات عمل کے خلاف ہوں گے.
اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ کو میں نے کافی یہ ایک لمبا بیان بھی اپنے سننے والوں کو پڑھ کے سنایا ہے جو مارک ٹونر امریکی محکمہ خارجہ کے معاون ترجمان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے جیسا کہ امریکہ ہمیشہ اس طرح کی بات کرتا آیا ہے کہ جہاں کہیں بھی امریکہ کے سامنے اس طرح کی صورتحال ہوگی امریکہ وہاں جا کر اس کا مقابلہ ضرور کرے گا، جیسا کہ کئی اور اس کی مثالیں بھی امریکہ کی طرف سے دی جاتی ہیں یا ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ طالبان سیاسی عمل میں شامل ہو جائے افغانستان کے، کیا اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے؟ کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بھی مصالحت اور مفاہمت کا عمل بہت حد تک پیچھے چلا گیا، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟
میرے خیال میں امریکن بھی کوئی بہت ہی ٹوس اور سنجیدہ اقدامات نہیں کرتے. جب ایک مرتبہ افغان طالبان قطر میں حافظ کونے پر راضی ہو گئے، اس کے بعد مری میں پچھلے سال مذاکرات ہو گئے، لیکن اس کے بعد طالبان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح امریکن کو ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور اب طالبان بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک افغان مذاکراتی عمل میں امریکہ کا ایک بھرپور کردار نہ ہو تو مشکل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکن ایک ٹھوس اقدامات کرتے ہیں. اگر وہ چاہے تو وہ افغان حکومت پر بھی کافی دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس کے کچھ شرائط مانے، اور پاکستان پر بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں اور طالبان پر بھی ہر قسم کے دباؤ ڈال سکتے ہیں. یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں بھی ہیں وہاں پہ ماریں گے، تو میرے خیال میں اب یہ اس اٹیک کے بعد لگتا ہے کہ اگر وہ مستقبل میں طالبان کو پاکستان کے سیٹل ایریاز میں آؤٹ سائڈ ٹرائبل ایریا اگر وہ اسی طرح مارتے رہیں گے تو ظاہر بات ہے اس سے طالبان پر ایک پریشر بڑھیں گے اور اس پہ سوچیں گے کہ وہ کیوں نہ مذاکرات کی طرف جائے. لیکن بہرحال اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ طالبان کا نیا قیادت مذاکرات.
اچھا ایک ہم آپ کو چھوٹا سا انٹرویو ہے، ڈیڑھ منٹ تک آپ اس انٹرویو کو دیکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، کچھ اور سوالوں کے جواب آپ سے لیتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں جنرل مسعود خان، وہ کہتے ہیں کہ طالبان رہنما ملا منصور اختر کے ڈرون حملے میں مارے جانے کے بعد پاکستان کے طالبان پر اثر و رسوخ پر اثر پڑے گا. انہوں نے وائس آف امریکہ اسلام آباد کے بیورو کے ساتھ ایک انٹرویو میں کچھ تفصیلی بات چیت کی ہے. آئیے یہ انٹرویو آپ کو سنواتے ہیں, بالکل مختصر سا ہے, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ شمع جنید جو بھی ہمیں ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور رائے لیتے ہیں. آئیے امبیسیڈر مسعود خان کا یہ انٹرویو سنتے ہیں.
طالبان ویسے بھی مذاکرات کی میز پر نہیں آ رہے تھے, پاکستان نے کوشش کی, باقی ممالک نے بھی کوشش کی, لیکن وہ آمادہ نہیں ہو رہے تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے براہ راست کوئی امن اور مصالحت کی کوششوں پہ اثر پڑے گا مثبت انداز میں. پاکستان کی کوشش جاری رہے گی, افغان حکومت کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ مذاکرات کا یہ سلسلہ آگے بڑھے, کیونکہ امن اور مصالحت تمام کی ترجیحات میں شامل ہے, اس سے علاقے کی سلامتی اور استحکام وابستہ ہے. تو لیکن کچھ اور خطرات سامنے آ سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ طالبان اگر اس میں کچھ ایسے عناصر تھے جو مائل تھے مذاکرات کے لیے, اس میں انتہا پسندی یا شدت پسندی اور زور نہ پکڑ جائے, یہ ایک خطرہ موجود ہے. اور دوسرا یہ کہ وہاں اس قسم کی دھڑے بندی ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہ رہے, یا کچھ عرصے کے لیے ایسا تعطل ہو جس کی وجہ سے فیصلے سامنے نہ آ سکیں. کیونکہ ان تمام کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہلاکتیں ہیں یا تشدد کے جو واقعات ہیں یا دہشت گردی کے واقعات ہیں, ان کو ایک طریقے سے ختم کیا جائے, اور امن اور مصالحت کے لیے جو مذاکرات ہونی ہیں ان کے لیے فضا ہموار کیا جائے, ان کے لیے زمین ہموار کی جائے.
ابھی آپ امبیسیڈر مسعود خان کا یہ انٹرویو سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, ہمارے ان پروگراموں کا ایک بڑا ممتاز نام ہے. تو شمع, آپ بھی یہ انٹرویو سن رہی تھیں امبیسیڈر مسعود خان کے, آپ اس خیال سے اتفاق کرتی ہیں کہ ملا منصور کی موت کے بعد پاکستان کا اثر و رسوخ طالبان پر کم ہوگا؟
السلام علیکم, میں آپ کا سوال سن نہیں سکی.
جی, میرا سوال یہ ہے کہ ابھی امبیسیڈر خان مسعود خان کا ہم انٹرویو سنوا رہے تھے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان رہنما ملا منصور اختر کے ڈرون حملے میں مارے جانے کی وجہ سے پاکستان کا طالبان کے اوپر جو اثر و رسوخ ہے اس پر اثر پڑے گا, آپ اس خیال سے اتفاق کرتی ہیں؟
جی, پاکستان کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ طالبان پر اپنا انفلوئنس رکھ سکے. وہ نیگوشیٹ تو کروا سکتا تھا لیکن میڈیشن کی کبھی بھی پوزیشن میں نہیں تھا. تو اب یہ ہے کہ جو اس وقت طالبان میں ملا اختر منصور کا جو ایک اپنا گروپ تھا وہ آلریڈی کانٹروورشل تھا, اور ابھی جس طرح چودھری نثار صاحب کی ابھی پریس کانفرنس ہوئی تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی, اور وہ کہتے کہتے رک گئے کہ جب ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے تین سہ فریقی, اس میں طالبان, اخوان گورنمنٹ اور ہم ایک میڈیٹر کے طور پر تھے, تو اس میں ملا عمر کی جو خبر لیک ہوئی وہ ملا اختر منصور کے ذرائع سے ہوئی, لیکن وہ فوراً ہی رک گئے. اور میں حیران تھی کہ اس اتنی بڑی بات پر کسی نے کوئی کوشچن ان سے نہیں کیوں نہیں کیا یا زیادہ وضاحت کیوں نہیں مانگی. تو اب یہ ہے کہ پاکستان کا یہ ہے کہ طالبان اب جو بھی فیسیلیٹیٹر ہے, بیک ڈور کیا چل رہا ہے, لیگلی پاکستان نے کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ایون ابھی بھی یہ ہے کہ وہ ولی محمد کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو اختر منصور تھا اس کا نہ ڈی این اے ہوا ہے, ہمیں کنفرمیشن ہوئی ہے, اور نہ ہی کسی اور وجہ
سے. اس سلسلے میں تو ابھی تک جی وہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس آج ڈاکٹر کا بھی
سوال آپ نے پوچھا تھا, اس کا میں جواب دیکھ کر یہ کہوں گی کہ طالبان اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات پر پاکستان کا کوئی اثر پڑے گا, پاکستان آلریڈی بہت ولنیبل پوزیشن میں ہے, چاہے وہ جو بھی کرے وہ اپنا ٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ بلڈ نہیں کر سکتا.
اچھا, پاکستان ولنریبل پوزیشن میں اور اپنا ٹرسٹ. میرا اگلا سوال بھی یہی تھا. ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ آ جائیں, اور سمیع یوسف سے ہی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ان کی. ہاں سمیع, آپ اگر آ گئے ہیں تو اب موجودہ تناظر میں آپ سن رہے تھے شمع یہ بات کر رہی تھی کہ پاکستان پہلے ہی ولنریبل صورت میں ہے, اس کا اعتماد بھی اپنا وہ کھو چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ طالبان کسی طرح کی میڈیشن کرا سکتا, مذاکرات کرانے کی کوشش کر سکتا تھا. آپ یہ فرمائیے گا کہ اب موجودہ اس سارے تناظر میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی صورت کیا رہے گی؟ سمیع یوسف سے آپ مجھے سن رہے ہیں؟
ہیلو,
جی جی سمیع, آپ نے میرا سوال سنا؟
جی
جی جی سمجھ میں اب افغانستان کی حکومت کو تو اب ایک ثبوت مل گیا ہے کہ ہم جو پاکستان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ لیڈرشپ وہاں پہ ہے اور پاکستان انکار کرتے تھے, اب وہ ایک دہیانگ صورتحال پاکستان کے لیے. ملا منصور وہاں پہ مارا گیا, اس سے پاکستانی آئی ڈی کارڈ برآمد ہوا, پاکستانی پاسپورٹ برآمد ہوا, وہ بڑی مزے سے اور آرام سے پاکستانی ایئرپورٹ سے ممکن فرسٹ کلاس اور یا بزنس کلاس کی ٹکٹیں لے کر دبئی اور تہران کے درمیان یا عرب امارات کے درمیان گھومتے پھرتے تھے. تو میرے خیال میں پاکستان کا موقف اس وقت بڑی کمزور ہو چکی ہے, ان کا جو موقف تھا کہ طالبان یہاں پہ نہیں ہے اور ان کو علم نہیں ہے. میرے خیال میں اب دنیا بھی نہیں مانیں گے اور افغانستان بھی نہیں مانیں گے اور افغانستان مزید اسی طرح مطالبات کریں گے. تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ اگر طالبان جب تک پاکستان ایک ٹھوس اقدامات
سمی یوسف سعید کی لائن پھر ڈراپ ہو گئی ہے. یہی سی سوال کا جواب ہم شمع سے لیتے ہیں. شمع آپ بتائیے گا, آپ کا یہ مضمون ہے, آپ اس کے اوپر ریسرچ اور تحقیق کرتی آئی ہیں, اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اور پاکستان کے لیے آئندہ کے لیے کیا مشکلات کا سامنا ہوگا. جیسا کہ پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے بھی F-16 طیاروں کے ساتھ کچھ اس کو کے ریزرویشن سے جس کی وجہ سے وہ رقم اس کو نہیں دی پاکستان کو, اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان جتنی کوششیں پاکستان کو کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا. تو یہ اب سارا جو ملا منصور کی موت کا سارا سلسلہ سامنے آیا ہے, اس تناظر میں پاکستان کی پوزیشن کس حد تک زیادہ کمزور ہوئی ہے ہو جاتی ہے, اور اس کو اب اس کو بحال کرنے کے لیے کس طرح کی کوشش کرنے کی ضرورت ہوگی؟
جی, پاکستان کا ڈپلومیسی میں ابڈکٹو ریزننگ پر ایک بڑی ہچ ہے. کتنی بھی سنگین صورتحال ہو اس پر یہ ہے کہ ایک بڑی ہی دلچسپ ایک اپروچ ہوتی ہے جس کو ڈک اپروچ کہتے ہیں, اور یہ امریکی سفارتکاروں کے حوالے سے بڑی مشہور ہے کہ اف اٹ کوکس لائک اے ڈک اور اف اٹ از اٹ واکس لائک اے ڈک اٹس پروبیبلی اے ڈک. تو پاکستان نے یہی اپروچ ملا منصور کے معاملے پر لی ہے کہ یہ جب پاسپورٹ ولی محمد کا ہے تو آپ اس کو ملا منصور کس طرح کہہ رہے ہیں. چاہے کتنی بھی صورتحال سنگین ہے, لیکن یہ ہے کہ لیگلی اس پوزیشن پر پاکستان اپنی صفت مٹانے کے لیے آپ کہیں, یا جو بھی ان کو جو ایک انٹرنیشنل پریشر پڑا ہے کہ اسامہ بن لادن سے ملا عمر کی باتوں تک یا ابھی ملا اختر منصور, تو ایک یہ کوشچن ہے کہ میں نے بھی یہ کوشچن ریز کیا تھا کہ اور کتنے افغان لیڈران ہیں جو کہ پرائما فیسی پاکستانی پاسپورٹ پر رہ رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, لیکن ان کا پاکستانی آفیشلز کو اپیرنٹلی پتا ہی نہیں ہے. ہمارے ابھی جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے بھی بہت ہی معصومیت کے ساتھ یہ سوال اٹھائے ہیں کہ یہ پاسپورٹ ایشو کس نے کی ہے. تو پاکستان کا یہ ہے کہ جو ان کی فورن آفس ایک بورڈ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈک ہے تو آپ تسلیم کریں کہ یہ ڈک ہے, کیونکہ پاسپورٹ جو ہے وہ ڈک کا ہے اور وہ ملا منصور کا نہیں ہے.
اچھا, اب مجھے ابھی ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. جنرل صاحب آپ, جی بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں بہت دنوں کے بعد آج آپ سے بات ہو رہی ہے. یہ فرمائیے گا, ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو ساری اب موجودہ صورتحال اور تناظر بنا ہے وہ پاکستان کے لیے کس حد تک مشکل کا باعث بنے گا, کیونکہ صوبے بلوچستان میں طالبان لیڈر ملا منصور کی ڈرون سے جو ملاقات موت ہوئی ہے اس سے پاکستان کے علاقے کے اندر ایک انتہا پسند لیڈر کے خاتمے کے حوالے سے یہ بات پاکستان کے لیے کس حد تک تشویش کا باعث ہے. شمع اس کا جواب دے رہی تھیں اور پاکستان کی قانونی طور پر بھی حیثیت کو واضح کرنے کی کوشش کری تھیں. آپ دیکھیے, آپ بتائیے, آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ دفاعی امور کے بارے میں آپ گہری نظر رکھتے ہیں.
دیکھیے, میرے خیال میں پاکستان کے لیے مشکلات کے لیے بڑھ جائیں گی, اس میں سیاسی لحاظ سے دباؤ بڑھ جائے گا کہ پاکستان میں کہ امریکہ بھی جب چاہتا ہے پاکستان کی سرزمین کے خلاف ورزی کرتا ہے, آزادی مساری کی خلاف ورزی کرتا ہے. ایک تو خیر وہ ایشو ہے جو کہ چلتا رہتا ہے, اور لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ پہلی دفعہ بلوچستان میں یہ علاقہ جو کہ کافی کبھی انہوں نے اٹیک نہیں کیا, تو اس کی ایک خصوصی نوعیت بھی ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بے اعتمادی ہے دونوں ممالک میں, اور دونوں ممالک کی جو پالیسیز ہیں ان میں کافی اختلافات ہیں. پاکستان کی تو یہ کوشش تھی کہ اسی طریقے سے طالبان کو میز پر بٹھایا جائے اور سیاسی لحاظ سے اور سیاسی دائرۂ عمل سے معاملات کو حل کیا جائے. لیکن امریکہ کے میرے خیال میں جو صبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہوا, اور شاید ان کی اب یہ پالیسی ہے افغانستان کی بھی اور امریکہ کی کہ اب ہم طالبان کی قیادت سے بات نہیں کریں گے, اب ہم اپنا عسکری قوت استعمال کر کے ان کو اگر بات بھی کرنا ہے تو اس طریقے سے بات کریں گے کہ ہم اپنا پہلے سلح عسکری لحاظ سے بھاری کریں اور پھر شاید ان سے بات کریں, اور اسی صورت میں بھی ہم ان کو یہ رعایت نہیں دینا چاہتے جس سے کہ جمہوریت جو ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب نامکار پاکستان کے لیے بڑے مشکلات ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی کچھ لوگ مقیم ہیں, پاکستان کی کوشش ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے افغانستان کی, طالبان کی اور افغانی نیٹورک کی, یہ یہاں سے نکلیں تاکہ پاکستان پر دباؤ نہ بڑھے. لیکن پاکستان کا یہ بھی میرے خیال میں صحیح اندازہ ہے کہ پاکستان کے بھی جو لوگ مخالف ہیں وہ افغانستان کی سرحد میں مقیم ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ دونوں ممالک میں جب تک اعتماد نہیں آتا اور آپس میں تعاون نہیں کرتے, یہ حالات جو ہیں میرے خیال میں بگڑتے ہی جائیں گے.
اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ یہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کچھ عرصے سے تعلقات کافی اتار چڑھاؤ کا شکار ہے. ابھی ہم نے F-16 طیاروں کا معاملے کی بھی بات کی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پھر پاکستان میں ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے اور طالبان کا ایک بڑا لیڈر پاکستان کے اندر اس کی موت ہوئی ہے پاکستان کی سرحد کے اندر, تو اس کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان آنے والے دنوں میں تعلقات کی کیا صورت ہوگی؟ گو کہ محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر جو معاون ترجمان ہیں, ان کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے پاکستان کے علاقائی سلامتی کا احترام بھی کرتے ہیں, یہ صرف یہ بات ہے کہ دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے ان کو نشانہ بنایا جائے گا. تو اس سارے سٹیٹمنٹ یا بیان کے بعد سمجھتے ہیں آپ کے کسی مثبت رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے یا مثبت جو صورت ہو سکتی ہے امریکہ کی طرف سے وہ سامنے آ سکتی ہے؟
میرا تو یہ خیال ہے کہ دونوں حکومتیں اس کے باوجود کہ یہ واقعہ ہوا جو کہ کافی سنگین رہا, لیکن کوشش تو یہی ہوگی کہ تعلقات کو ایسے نہج پہ نہ پہنچایا جائے جس سے کہ دونوں ممالک کو نقصان ہو, اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر کافی حد تک انحصار کرتے ہیں. پاکستان جو ہے امریکہ پر کافی انحصار کرتا ہے, اس کے باوجود کہ حال میں کافی تناؤ تھا اور شکار رہا ہے اپ اینڈ ڈاؤن کا, لیکن امریکہ کو بھی پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کسی صورت میں پاکستان سے تعلقات اس محج پہ پہنچ جائیں جو کہ اس کے خود کے مفادات جو ہیں اس سے ان کو نقصان ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پاکستانی حکومت اور فوج کا ایک لحاظ سے جو رد عمل آیا ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے, اور کوشش یہی ہے کہ معاملات کو سلجھایا جائے نہ اور الجھا رہ جائیں.
اچھا, آخری سوال میرا جن صاحب آپ سے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ساری صورتحال ہوئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان, پہلے ہی صورتحال بہت زیادہ گمبھیر چلی آ رہی تھی, اور ابھی حال ہی میں جو ایران بھارت اور افغانستان کے درمیان نئے معاہدے اور تعاون کی بھی صورتحال ہو گئی ہے, چابہار بندرگاہ کے اوپر بھی کام شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو یہ جو ایک نیا تعاون ہے وہ پاکستان کے لیے کس حد تک تشویش کی باعث ہو سکتا ہے؟
جی, پاکستان تو یہی سمجھتا ہے کہ جو چابہار کا پروجیکٹ ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے, اور اس کا سارا مقصد انڈیا جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے ایران میں اور افغانستان میں اور بڑھانا چاہتا ہے, اور پاکستان اور چین کے خلاف ایک لحاظ سے اس نے مہم امریکہ کی حمایت کے ساتھ یہاں شروع کی ہوئی ہے, اور کئی لوگ تو یہاں مبصر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت جو دباؤ ہے پاکستان پر, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو امریکہ جو ہے اور انڈیا منفی کرنا چاہتے ہیں, اور اس وجہ سے بھی انہوں نے پاکستان میں ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ میں نہیں سمجھتا, یہ ہے یہ ضرور ہے کہ امریکہ جو ہے اس سے ناخوش ہے اور انڈیا تو خیر بہت ہی ناخوش ہے اس پروجیکٹ سے, لیکن اگر لیکن پاکستان اور چین میرے خیال میں جس طریقے سے وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ گامزن ہے کہ کسی صورت میں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ تقسیم تک پہنچے گا, اور میرے خیال میں ضرور تکمیل تک پہنچے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ چین جب کسی چیز کو کا فیصلہ کرتا ہے, پاکستان بھی جیسے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ اس کے باوجود کے سخت مخالفت نیوکلیئر پروگرام کے لیے تھی, لیکن پاکستان نے جب عہد کر لیا کہ نیوکلیئر پروگرام ہوگا تو وہ انہوں نے دکھا دیا. اسی طریقے سے یہ جو پروگرام ہے یہ ضرور ہو کے رہے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں وہ کس طریقے سے ان کو کم کیا جا سکتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دونوں پروجیکٹ جو تھے اپنی نوعیت کے رہتے اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے, لیکن یہ تو خیر میرے خیال میں ایک آئیڈیل سوچ ہے. یہ ابھی ان آج کل کے حالات میں تو یہ سمجھنا نہیں چاہیے. ابھی تو رائیولری جو ہے وہ مقصد لگتا ہے, اور انڈیا بھی جس طریقے سے یہ پروجیکٹ کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہے لگتا تو یہی ہے کہ وہ چین کا ہر جگہ ایک لحاظ سے مقابلہ اسٹریٹجک لیول پر اور پولیٹیکل لیول پر اور اکنامک لیول پر کرنا چاہ رہا ہے.
بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عطالت مسعود ہمارے ساتھ تھے. جنرل صاحب یہ بندرگاہ چاہ بہار اور گوادر کے بارے میں بڑا مقابلہ کیا, اس کا تقابل آپس میں کیا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ نے اشارہ بھی کیا ہے, تو ایشیا میں سارے آنے والے دنوں میں یہ ساری صورتحال کس طرح سے ہوگی ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ایک تفصیلی رپورٹ اپنے سننے والوں کو سنائیں. آپ کو ضرور ہم اس میں بھی شامل ہونے کی دعوت دیں گے, تو آپ سے میری پھر بات ہوگی. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں اور بین الاقوامی خبروں کی طرف جائیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. لندن سے ہمارے ساتھ شمع جنید جو ہیں, اور یہاں نیو یارک سے ہمارا ساتھ دیں گے محسن ظہیر صاحب. ہم بات کریں گے صدر براک اوباما کے ویتنام کے دورے کے بارے میں.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمٹ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنٹ ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے پاکستان افغانستان اور امریکہ کے بارے میں, جو تازہ ترین صورتحال ہوئی ہے اس کے تناظر میں مختلف آپشنز, مختلف انتخابات اور راستوں کی بات کی تھی ہم نے. ہمارے ساتھ افغان تجزیہ کار بھی تھے, لندن سے بھی پاکستانی تجزیہ کار شمع جنید جو بھی تھیں, اور لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود بھی ہمارے ساتھ تھے, دفاعی امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور اسی سارے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں جنوبی ایشیا میں بھارت ایران افغانستان تعلق جہاں ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں, وہیں پر مشرقی ایشیا میں امریکہ اور ویتنام کے درمیان تعلقات کے ایک تاریخی دور کا آغاز ہو رہا ہے. صدر براک اوباما نے ویتنام پر لاگو 50 برس پرانی ہتھیاروں کی پابندی کو ختم کر دیا, اور اقتصادی اور ثقافتی تعلقات میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی بات ہے وہ تعلیمی شعبے میں بھی تعاون کو گہرا کیا جا رہا ہے, جہاں خاص طور پر انگریزی کی طرف توجہ دی جائے کہ انگریزی پڑھانے کی طرف. کیا ہم اس دورے کو جنوبی بحیرہ چین میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی اور خطے میں اس کے بڑھتے اثر و رسوخ کی حدود متعین کرنے کی کوشش پر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ یہ میں بات کروں گی محسن ظہیر صاحب سے, اس کا جواب لیتے ہیں. جی محسن صاحب.
جی جی بالکل, آپ اسی تناظر میں اس دورے کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں اس دورے کو تین مختلف تناظر میں دیکھ رہا ہوں. پہلا اس کا جو پہلو ہے وہ ایک تاریخی اہمیت کا دورہ ہے, دوسرا صدر اوباما چونکہ نومبر میں ان کا میعاد ختم ہو رہی ہے تو وہ اپنی ایک لیگسی چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں, تو ان کی لیگسی میں ان کا ویتنام کا دورہ بھی شامل ہوگا. اور تیسرا جیسا کہ آپ نے بات کی جو ساؤتھ چائنا سی کے مسئلے پر خطے میں اور امریکہ اور چین کے درمیان ایک سرد جنگ, یہ تو نہیں کہنا چاہیے ایک سرد مہری کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس تناظر میں بھی یہ دورہ ہے. اور جو 50 साल की पाबंदी थी हथियारों की फरहमी की, उसको उठाने का मकसद भी ये है कि अमेरिका की बुनियादी तौर पर ये पॉलिसी है कि साउथ चाइना सी में जो तनाजा बढ़ता जा रहा है उसमें उस खत्ते के जो छोटे मुल्क हैं उनके साथ मिलकर काम किया जाए, और इसके साथ साथ चीन पर दबाव भी बढ़ाया जाए कि वो जो एक मुतनाजा जजीरा है या उस एक जजीरा है जिस पर चीन का दावा है और जहां पर वो अपनी अस्करी तनसीबात और कुव्वत में इजाफा कर रहा है उससे उसको रोका जाए। और जहां तक इसकी तारीखी अहमियत का ताल्लुक है तो आपको मालूम है कि सदर क्लिंटन के दौर में 1995 में गालबन वियतनाम के साथ अमरीका ने अपने सफारती ताल्लुकात को नॉर्मलाइजेशन की तरफ शुरुआत की और फिर आस्ता आस्ता ये ताल्लुकात बढ़े। और अब मैं एक रिसेंट रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वियतनाम जो जिसके साथ अमेरिका की एक जंग रही और एक तारीख है, वहां पर जो जो अमेरिका की फेवरेबल के हवाले से जो राय है वो अक्सरियत लोग जो है वो अमेरिका के इस वक्त फेवर में है। तो बुनियादी तौर पर ये एक इसको कसीरुल मकासद दौरा हम कह सकते हैं, लेकिन इसका बुनियादी जो तीन यही पहलू थे जो मैंने आपको सामने पेश किए।
शुक्रिया मोहसिन साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। शमा, आप बताइएगा, आप इस सारे इलाके के पर भी काम करती हैं और इन उमूर को देखती हैं, खासतौर पर सफारतकारी के हवाले से वियतनाम के बारे में, जहां पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बात की जाती है, जिसके बारे में सदर ओबामा ने अपनी तश्वीश का भी और रिजर्वेशन का तहफात का भी इजहार किया था। लेकिन इसके साथ साथ ये एक बात हमारे सुनने वालों को भी जानना जरूरी होगा कि हालिया बरसों में और मौजूदा हालात के तनाजुर में वियतनाम को एक बड़ी कामयाब मुल्क के तौर पर सामने लाया जाता है। अगर ऐसा ऐसी वजह क्यों है, इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा किया जाता है?
देखिए, सदर ओबामा का जो दौरा है वो सबसे पहले तो ये है कि कोल्ड वॉर में यूएस की जितनी भी पॉलिसीज थी उनको वो एक रॉन्ग डूइंग ऑफ द कंट्री समझकर, वो एक तसलसल से अगर आप देखें तो वियतनाम से पहले उन्होंने क्यूबा का एक बड़ा तारीखी दौरा किया जिसमें उन्होंने क्यूबा के साथ अपने जो सफारती ताल्लुकात थे वो 41 साल के बाद बहाल किए, शायद 51 साल के बाद बहाल किए। इसी तरह ये था कि वियतनाम में भी जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन ने 2005 और उससे पहले दौरे किए, लेकिन लेकिन उन्होंने जो अभी उन्होंने कंप्लीट एम्बार्गो दिया है आर्म्स का वो नहीं किया था और वो लिफ्ट उठाया नहीं था जो भी उन पर हथियारों पर पाबंदी थी। तो सदर ओबामा का जो दौरा है वो इस लिहाज से तारीखी है, और मोहसिन ने बिल्कुल सही कहा कि वो जाते जाते अपनी एक लेगेसी कायम करना करते हुए जा रहे हैं, ताकि उन वो उनकी अब दूसरी बात है कि इररिलेवेंट है कि उनके जो फ्यूचर एम्बिशन है वो चाहते हैं कि वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हों, और उसके लिए उन एक इम्पार्शियल नाम का सामने आना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी जो ये है कि ये जो हुआ है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और चाइना के भी उस पर तहफ़ुज़ात हैं कि वो उनके यूएस के और वियतनाम के जो रिलेशन इतने क्लोज हो रहे हैं और वियतनामी पीपल जो हैं कि वो ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक डिप्लोमेसी है वो जाहिर है उनका एक मैजिक है और उनका एक इम्पैक्ट है पूरी दुनिया में, चाहे वो डिप्लोमेसी 2.0 हो या उनकी दूसरी कन्वेंशनल डिप्लोमेसी हो। वियतनाम का यह है कि वियतनाम के अपार्ट फ्रॉम जो उनके ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हैं जिसका भी प्रेसिडेंट साहब ने भी तहफुजात का इजहार किया है, लेकिन उसके बाद है कि वो जो अपनी बरामदात हैं उसके मामले में उनका एक बहुत अच्छा ट्रैक जा रहा है और वो तरक्की कर रहे हैं, और ये है कि उसका भी ये है कि चाइना को एक कॉम्पिटिटर तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि वियतनाम अभी उस पोजीशन पर नहीं है, लेकिन फिर भी ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि वियतनाम बढ़ा। और अब जब अमेरिका और वियतनाम का आपस में नेक्सस होता है तो इसका स्ट्रेटेजिकली जाहिर है चाइना को, जो कि एक बहुत बड़ी कम्युनिस्ट पावर, वाहिद कम्युनिस्ट पावर है दुनिया में, उसको जाहिर है उनके कंसर्न होंगे। ये स्ट्रेटेजिक होता है सारा कि वो किस तरह से वो खेल रहे हैं।
بہت بہت شکریہ شمع جنید جو لندن سے ہمارے ساتھ تھی. آپ ہمارے پروگرام میں ان کے تجزیے سنتے ہیں, ان کی رائے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں. ہمارے پروگراموں کا ایک ممتاز نام ہے, شمع کا بے حد شکریہ. شمع آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہمارے ساتھ ہے محسن ظہیر اور لندن سے ہمیں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے پروگرام میں بیرسٹر امجد ملک. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بابر بلوچ کے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے ساتھ, خاص طور پر یورپ کے لیے کام کرتے ہیں, ان سے بھی ہماری بات ہو جائے. لیکن بعض اوقات جب وہ فیلڈ میں ہوں تو بات کرنا ممکن نہیں رہتا. باہر طور ہم کوشش ضرور کریں گے. تو آئیے اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. یونان کے حکام نے منگل کی صبح ایڈومینک کیمپ علاقے میں واقع پناہ گزینوں کا ایک انفارمل جو غیر رسمی سا کیمپ تھا اس کو خالی کرانے کی کارروائی شروع کر دی ہے. یہ یونان اور مقدونیا کی سرحد پر تھا اور اس وقت اس کیمپ کو قائم کیا گیا تھا جب مقدونیا نے مارچ میں اپنی سرحد کو بند کر دیا تھا, اور اس وقت وہاں پر مقیم افراد کی تعداد کوئی 12,000 تک پہنچ گئی تھی. اب ان پناہ گزینوں کا جو یہاں پر تعلق ہے, رہتے ہیں, ان کا تعلق زیادہ تر شام سے ہے, افغانستان اور عراق سے, اور انہوں نے اس امید پر حکام کی باتیں بھی مانی کہ باضابطہ طور پر قائم کیمپوں میں انہیں رہنے کے لیے بہتر سہولتیں میسر آ سکتی ہیں. تو اب ہم یہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے دونوں ماہر یہاں پر موجود ہیں. تو السلام علیکم امجد ملک صاحب, کو ہم پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. تو اچھا, ابھی تک وہ تھوڑی دیر میں ہمیں کریں گے بات ہمارے ساتھ کر لیں گے. اب مجھے یہ بتائیے گا, محسن ظہیر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں محسن صاحب, یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اس بحران کو کا آغاز ہوا اور اس کے لیے کوششوں کا آغاز کیا گیا اور کسی حد تک اس پر قابو پانے کی کوشش کی گئی, یورپی یونین نے بھی کوششیں کی, اب صورتحال کیا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ محسن ظہیر صاحب,
دوسرا پارٹ ہے کوسچن کا, اگر ہم صورتحال کا بات کریں تو اس وقت ترکی میں تقریباً 30,00,000 پناہ گزین موجود ہیں
جی.
اور بڑی تعداد میں دنیا کے مختلف حصوں میں جو ہجرت اور نقل مکانی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس وقت در بدر پھر رہے ہیں. یہ صورتحال ہے, اور اس تمام یہ وہ پناہ گزین ہیں جو کہ عراق, شام اور افغانستان میں, ان کا زیادہ تر تعلق ان تین ممالک سے, اور ان کے علاوہ بھی جو مختلف دنیا کے خطوں میں جنگیں جاری ہیں وہاں سے بھی لوگ ہجرت اور نقل مکانی کے مراحل سے گزرے. تو اگر صورتحال یہ کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ اس وقت آج کی دنیا میں ہمارے دور کا یہ سب سے بڑا انسانی بحران ہے, سب سے بڑا ہیومن جو کرائسس ہے, تو اس صورتحال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے یورپی یونین کی بات کی کہ وہ کس حد تک مؤثر انداز سے اس چیلنج سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک یورپی یونین جو ہے اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے میں مکمل طور پر میں تو کہوں گا کہ وہ ناکام رہے ہیں. اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یونان, صورتحال یہ ہے کہ جو تین ملک جن کا میں نے نام لیے وہاں سے لوگ ترکی کے راستے یونان پہنچتے ہیں, یونان کے راستے یونان کے بالکل ساتھ میسیڈونیا ہے, مقدونیا ہے, وہاں پر جاتے ہیں, مقدونیا سے وہ پھر ایسٹرن یورپ کے جو مختلف ممالک ہیں وہاں پر جاتے ہیں, اور وہاں سے ان کا پھر روٹ بنتا ہے کہ یہ یورپی یونین کے مختلف ممالک میں ان کو سیٹل کیا جائے. لیکن یہ جو سارا مرحلہ ہے, یہ مرحلہ جو ہے وہ اس میں ایک جو تیزی کا عمل ہونا چاہیے تھا, ایکسپیڈائٹ جو کرنا چاہیے تھا, انتہائی سست روی کے ساتھ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور صرف میں آپ کو یہ ایک چیز فکر دوں, 46,000 سے زائد ناگزین جو ہے وہ اس وقت یونان میں ہے, اور یونان آپ کو پتا ہے کہ وہ ملک ہے کہ جس کی اکانومی جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکج پر چل رہی ہے. تو کہنے کا مقصد, اور وہاں پر ان پناہ گزینوں کی جو صورتحال ہے, انہیں جو ویئر ہاؤسز ہیں, پرانے ایئرپورٹس جو ہیں, پرانی جو بلڈنگز ہیں وہاں پہ انہیں رکھا ہوا ہے, اور وہاں پر میڈیا کا ایکسیس نہیں ہے. جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں وہ انتہائی جو ایک نارمل ہیومن اسٹینڈرڈ ہیں ان سے بھی کم تر درجے پر وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس کو, جس کو ورلڈ وار کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا ہیومن کرائسس قرار دیا جا رہا ہے, اس کو نمٹنے کے لیے یورپی یونین کو معاملات کو دیکھنا چاہیے. اور ساتھ ہی یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو ان کو شروع کرنا تو آسان ہے, لیکن ان کے جو اثرات عالمی طور پر مرتب ہوتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور ان سے ان کی حکمت عملی بھی تیار کرنی چاہیے کہ جو کہ بدقسمتی سے دنیا کی بڑی بڑی جو قوتیں ہیں انہوں نے نہ کوئی تیار کی ہیں نہ اور ہمیں فی الحال مستقبل قریب میں نظر آ رہی ہیں. تو ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اس کو اگر فوری طور پر ہینڈل نہ کیا گیا تو ہر آنے والے دن میں یہ جو چیلنج ہے یہ بد سے بدتر ہوتا جائے گا.
اچھا اب ہمارے ساتھ ہیں امجد ملک صاحب نے ہمیں ابھی ہمارے ساتھ ہیں لنڈن سے. السلام علیکم امجد صاحب. ملک صاحب آپ مجھے سن رہے؟
جی آواز آ رہی ہے جی مجھے.
اچھا جی ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں آج کافی دنوں کے بعد ہم یہ پناہ گزینوں کے مسئلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ یونان میں ایک کیمپ جو کہ عارضی طور پر انفارمل طور پر تھا وہاں پر کوئی 12,000 لوگ مقیم تھے, اس کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ پچھلے دنوں یورپی یونین اور ترکی کے درمیان بھی ایک معاہدہ طے پایا تھا اور جیسا کہ آپ سن رہے تھے محسن ظہیر صاحب فرما رہے ہیں کہ یورپی یونین کو اس سلسلے میں جتنی صورت سے اور جتنی تیزی سے ٹھوس اقدام کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے, تو اب یہ اتنا بڑا جو بحران ہے انسانی سطح پر اس کو نمٹنے کی کیا صورت آپ دیکھتے ہیں, کس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت تھی جو ابھی تک نہیں کیے گئے اور یہ معاملہ اس قدر نظر انداز کیوں ہوا؟
جی بہت شکریہ. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یونان میں ججوں نے بھی کہا ہے کہ آپ ان کو اس طرح جو معاہدہ ہوا ہے ترکی کا اور گریس کا اور یورپ کا تو اس طرح آپ ان کو بھیج نہیں سکتے جو فیلڈ اسائلم سیکر ہیں یا اکنامک مائیگرنٹس ہیں. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ریفیوجی کرائسس جو ہے وہ سمرنگ تھرو دی سسٹم, بہت بڑا یہ جو پائل آن بنتا جا رہا ہے پورے یورپ میں. آسٹریا میں اگر آپ دیکھیں دائیں بازو کی جماعت نے بہت ووٹ لیے ہیں اس کے اوپر. فرانس میں اس طرح کی لگ رہا ہے کہ دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں وہ ریفیوجی کرائسس کے اوپر یا سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر آپ رین ان کریں گی. برطانیہ میں ریفرنڈم کے اوپر جو یورپین یونین سے علیحدگی والا ہے اس میں بھی ریفیوجیز اور مائیگرنٹس جو ہے وہ ایشو جو ہے وہ شامل حال ہوگا. اور جو جہاں ریفیوجی کی ہم بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ مقدونیا کی سرحد کے قریب ہی جو ایڈمینی تھا یہ جو یا دوسرے جو تو یہ ٹیکنیکلی سٹاپ گیٹ ہے, کوئی گریس میں رہنا نہیں چاہتا. یہ لوگ جو پناہ گزین ہیں ڈفرینٹ ملکوں سے عراق افغانستان سیریا سے جو آئے ہیں ان کی منزل آگے ممالک ہیں. پرابلم یہ ہے کہ راستے میں سارا جو راستہ ہے وہاں پہ انٹرنیشنل فورس اپنا رول پلے کرنے میں قاصر رہی ہے. ترکی نے بھی جب تک معاہدہ نہیں ہوا اس وقت تک انہوں نے بھی کھلا چھوڑے رکھا ہے, انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ وہ رک نہیں رہے ہمارے کیمپس میں سٹاپ اوور ہی تھا اور آگے جا رہے ہیں, تو انہوں نے بھی کہا کہ جائیں, ہمیں جب کوئی انسینٹیو نہیں ملتا تب تک ہم کیوں ان کو روکیں اور برڈن آف اسٹیٹ بنائیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو یورپین یونین یا جو یورپین ممالک کو اس کی انٹرنیشنل بارڈر پہ روکنا اور پھر کوٹا لینا ان کا کہ ان کی بستیاں یا ان ممالک میں بسانے کا کوئی انتظام ہو پراپر یا ایون کیمپنگ سسٹم ہی پراپر ہو جہاں پہ شارٹ سٹے کے لیے وہ لوگ رکے, ان کی پراپر مانیٹرنگ ہو, ان کی پراپر جو ہے آئی ڈی بنے تاکہ جو ٹریفکرز ہیں یا ہیومن سمگلرز ہیں ان کے ہاتھ لوگ نہ چڑھے, وہ اس کے اوپر وہ پیش رفت نہیں ہوئی جو ہم پچھلے پروگراموں میں یا پچھلے لگ بھگ 12 مہینے سے جو ڈسکس کر رہے ہیں. کرائسس یوں کا توں ہے اور اوپر سے جو میں دیکھ رہا ہوں عراق میں اور سیریا میں جو آگے جو فوج کشی کی طرف کام جا رہا ہے رادر دین پلان روڈ میپ کی طرف, تو ریفیوجی کرائسس میں اور اضافہ ہوگا
اور
یورپ اور اس طرح کے علاقوں میں یہ ریفیوجی کرائسس مین پولیٹیکل ایشو بن جائے گا.
اچھا جی آپ نے ابھی بات کی, ہم شام ہی کی طرف جا رہے تھے اس کے بعد جو کہ لگتا ہے کہ بڑی منطقی سی بات ہوگی کہ جیسے شام کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں لیکن دو ساحلی شہروں میں پیر کے روز تشدد کے واقعات ہوئے جس میں درجنوں افراد کی موت کی خبر ہے, اور جو اس سلسلے میں بڑی خبر یہی ہے کہ شدت پسند تنظیم داعش نے جلبا اور تارتوس شہروں میں ہونے والے ان بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے. برطانیہ میں قائم جو تنظیم ہے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس ان سیریا اس نے کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے, اور شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق جبالہ میں ایک دھماکہ سرکاری اسپتال کے قریب بھی ہوا ہے جبکہ تارتوس میں ایک دھماکہ رہائشی علاقے میں کیا گیا. یہ کچھ تفصیل تھی جس کی ذمہ داری جو ہے داعش نے قبول کی ہے. محسن ظہیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ شدت پسند تنظیم داعش ایک بار پھر سے فعال ہو کر سامنے نظر آئی ہے, وہاں پر صورتحال گزشتہ دنوں میں کچھ کنٹرول میں تھی, امریکی قیادت میں اتحاد کی مسلسل کاروائیوں کے باوجود داعش پھر بھی اس بڑے پیمانے پر اموات پھیلا چلا سکتی ہے، وسیع پیمانے پر خون ریزی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ بات اب اس وقت کس حد تک تشویشناک سمجھنی چاہیے؟
جی میں یہ سمجھتا ہوں بہت ہی تشویشناک بات ہے اور بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے. دیکھیں انہوں نے جو شام کے دو ساحلی شہروں تارتوس اور جبلا میں حملے کیے ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر یہ صدر بشار الاسد کے اسٹرانگ ہولڈ علاقے ہیں اور وہاں پر روس کی موجودگی ہے، اور ان دو شہروں میں یہ بڑے حملے کر کے 100 سے زیادہ جو بے گناہ شہری جو تھے ان کو انہوں نے ہلاک کیا اور نشانہ بنایا انہوں نے ان کی مختلف سینٹرز کو جہاں پر فوج میں بھرتی کے لیے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا تھا یا ان کے کوئی کمانڈرز تھے ان کی رہائش گاہ تھی. تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ داعش کے فٹ پرنٹس شام میں ہمیں ایسے علاقوں میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو صدر بشار الاسد اور جہاں پہ روس کی موجودگی اور ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پر ہیں. اور اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ علاقے جہاں پر یہ عوامل جو موجود نہیں وہاں پر داعش کی کیا صورتحال ہوگی. تو یہ ایک ایسا منظر سامنے آ رہا ہے کہ ایک بڑا چیلنج سامنے آ رہا ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عرصے سے یہ صورتحال شام میں موجود ہے اور ہر آنے والے دن میں یہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور بجائے کوئی بہتری کی امید نظر آتے ہوئے وہاں پر ایک خرابی اور تباہی جو ہے وہ ایک سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ اس میں کون ناکام ہو رہا ہے؟ تو اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے، ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اگر وہاں پر اس تباہی کے سلسلے کو روکنا چاہتے ہیں اور داعش کو شکست دینا چاہتے ہیں تو سوال جو اٹھایا گیا ہے اس کا اگر ہم جواب تلاش کریں گے تو اس چیلنج سے جو ہے وہ نپٹا جا سکتا ہے. ادروائز یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا واضح پیغام ہمارے سامنے آیا اور دنیا کے سامنے آیا ہے کہ محض بمباری کے ذریعے، محض فضائی حملوں کے ذریعے، محض زمینی کاروائیوں کے ذریعے اب ممکن نہیں. اور شام جو ہے جو مسلسل بلیڈ کر رہا ہے، جہاں پر جو عام شہری جو ہیں ان کی ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو وہ صورتحال جو ہے وہ ایک بھاری قیمت آلریڈی ادا کی ہے اور وہ کرتے جا رہے ہیں.
اچھا اب امجد ملک صاحب سے بات کرتے ہیں. جیسا کہ آپ ملک صاحب آپ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ شام کی صورتحال جو بہتر ہونے کی طرف جا رہی تھی اب وہ پھر بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کے بعد یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک سرکل ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں کہ شام میں صورتحال خراب ہوگی تو جو تارکین وطن کا بحران ہے وہ بھی اور زیادہ شدید ہوگا. ابھی عراق کے شہر کی بھی ہم بات کریں گے، فلوجہ، وہاں سے بھی لوگوں کو نکلنے کے لیے کہا ہے. تو شام کے بارے میں سیاسی تصفیے کی جو بات چیت ویانا چل رہی تھی، جو سفارتی کوششیں کی جا رہی تھیں ابھی تک جاری ہیں، ان کوششوں کا کوئی بامانی نتیجہ نظر نہیں آتا کیا؟
نہیں، وہ کوششیں تو جاری رہنی چاہیے. یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں 78 سے زائد جو کنفرمڈ ہیں،
جی
میں سمجھتا ہوں یہ پن پوائنٹ کرتی ہے کہ جتنا ہم ڈیلے کریں گے اتنا آئسس جو ہے اس کو موقع بنا کے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی. انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کیا ہے، ان کو ریجیم چینج ہے یا پولیٹیکل پروسیس ہے، روڈ میپ کو کامیاب کروانا ہے یا اسد کو نکالنا ہے یا آئسس کو ڈیل کرنا ہے. اگر وہ ڈیوائیڈڈ رہیں گے تو کسی ایک مقصد میں بھی جلدی کامیابی نہیں ہوگی. اسد کو یہ موقع ملتا ہے جب بھی اس کے اسٹرانگ ہولڈ جیسے ترتوس اور جبلا جو ہے اس کے اسٹرانگ ہولڈ ہے، تو اس کو آسان ہے اس کے لیے اس کو وکٹم بنانا. اور اس نے الزام بھی عائد کیا ہے کہ یہ ترکی، قطر اور سعودی بیکڈ فورسز جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو جو اسد ہے اس کے لیے وکٹم بننا آسان ہے. میرے خیال میں ان لوگوں کو ڈائیلاگ ٹیبل پہ لے کے آنا اور اپوزیشن میں سے لیڈرشپ نکالنا اور روڈ میپ کی طرف پیش قدمی کرنا، ابھی بھی میرے خیال میں وقت ہے کہ اگر ہم کو وائبل جو ہے انٹرم گورنمنٹ کی طرف پیش قدمی کریں جو نان سیکٹیرین ہو، اور پھر سال دو سال کے اندر الیکشن کی طرف جائیں تو چیزیں پولیٹیکل پروسیس شیپ میں آنے کی وجہ سے ڈویژن کم ہوتی جائے گی اور چیزیں وائلنس کی بجائے سیاسی پروسیس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. جتنا دیر ہوگی اتنا فائدہ آئسس کو ہوگا، کیونکہ آئسس ول یوز دا ڈیوائڈ اور وہ تیل بیچتے رہیں گے، ان شہروں پہ قبضے میں رہیں گے جہاں ان کا بس چلتا ہے، اور وائلنس کی جو سیریز ہے اس کو چلاتے رہیں گے. جیت نہیں پائیں گے وہ، लेकिन वो टेररराइज जरूर रखेंगे, जिसकी वजह से रेफ्यूजी क्राइसिस भी रहेगा, लोग इधर उधर भी आते रहेंगे, यूरोप में भी मसला रहेगा, इक्का दुक्का जो सिक्योरिटी के वाकयात है वो उनको जो फियर जो वो बेचते हैं उनको अपना सौदा बेचने में जो है वो कामयाबी मिलती रहेगी। हल पॉलिटिकल प्रोसेस में है, जितनी जल्दी डायलॉग के ऊपर लेके आए, कामयाबी की तरफ रोड मैप के ऊपर पेशकदमी करें, यही इसका हल है।
अच्छा मोहसिन जही साहब, आपसे एक मेरा सवाल था, इस सिलसिले में कोई कमेंट करिए, फिर इराक के शहर फालूजा की तरफ हम जाते हैं। शाम में अमेरिका और रूस का तावुन एक ऐसी बात थी, मेरा ख्याल है मोहसिन जही साहब आप मुझे पहले सुन नहीं सके किसी वजह से, तो मेरा ये कहना था कि ये क्विक कमेंट इस पे करते जाइएगा कि कोशिश की थी अमेरिका और रूस ने शाम के सिलसिले में कि वहां पर फायरबंदी इसीलिए कुछ दिनों के लिए चल भी सकी थी, तो ये जो तावुन है खाना जंगी से तबाहल इस मुल्क के लिए क्या कोई मजीद मदद नहीं कर सकता, जैसा कि बैरिस्टर मलिक कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त कोई ना कोई सियासी तस्विया किसी न किसी तरह से उसके आगाज शुरू के होना चाहिए ताकि मजीद बहरान ना फैले, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, अमेरिका और रूस किसी हद तक का तावुन जो है अब सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कुछ कोशिश नहीं कर सकता, मौसर साबित नहीं हो सकता क्या?
देखिए जो रूस की जानब से पेशकश की गई थी कि अभी जो सूरत हाल है शाम में इस पर मिलकर कुछ ज्वाइंट कार्रवाई की जाए, लेकिन अमरीका की जानब से उस पेशकश को मुस्तरद किया गया, क्योंकि रूस का जो शाम में करदार है अमेरिका को उस पर बड़े तहफ़ुज़ात है, और अमेरिका जो है उसका एक वाज़े वाज़े एक मौकफ है जो कि रूस के करदार से एक तजाद रखता है। मैं ये समझता हूँ कि जो शाम की सूरत हाल है इस पर वही बात आ जाती है कि हम एक अरसे से इसको डिस्कस कर रहे हैं, और सूरत हाल में आप देखें अपने सारे पिछले प्रोग्राम भी उठा लें उसमें कोई बेहतरी नहीं आई, पिछले हफ्ते से उसे पिछले महीने से उसे पिछले साल से मुसलसल डिटोरिएट होती जा रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये मुसलसल वो अफतरी की जानब सूरत हाल बढ़ रही है तो फिर सवाल तो उठता है ना कि कौन नाकाम हो रहा है। तो कोशिश तो सब कर रहे हैं शाम के मामले पर काबू पाने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ नाकामी कहीं ना कहीं जो है वो मौजूद है, और उस नाकामी का पता चलाना चाहिए, उसको खुले दिल से इतराफ करना चाहिए, और फिर एक मुखलसाना कोशिश करनी चाहिए। अमजद मलिक साहब ने भी जैसे कहा इस सूर क्राइसिस को निकालने के लिए शाम जो है वो पहले तो कह रहे थे अनगवर्नेबल हो गया है, अब मैं ये समझता हूँ कि उसकी वहाँ की जो लोग हैं उनकी बका का मसला हो गया है, उनके लिए जिंदगी कायम रहेगी कि नहीं ये एक बड़ा सवालिया निशान हो गया। और ये जो दो बड़े वाकया थे दाइश की जो बढ़ती हुई तबाही है और उसका जो एक एक गनौना एक जो अमल जो वो बढ़ता जा रहा है उसको किसी न किसी तरीके से जो है वो रोकना चाहिए, और वो रोकना का अमल उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब हम असल जो है उस मुकाम का पता चला लेंगे कि जहां पर गलती की जा रही है।
अच्छा इराक के वजीर आजम, ये हमारा आखिरी अब मौजू भी है, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है। इराक के वजीर आजम हैदर अल अबादी ने फलूजा शहर पर दोबारा कब्जा करने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दो साल पहले दाइश ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था। अमरीकी फौज के सैकड़ों मुशीर और तरबियतकार इराकी फोर्सेस की मुआवनत के लिए इराक में मौजूद भी हैं। पहले इराक के शिमाली इलाके में वाके मूसल शहर की तरफ पेशकदमी की बात की जा रही थी। तो मेरा इस वक्त अमजद मलिक साहब आपसे ये सवाल है कि इराक में इस फौजी हिकमत अमली के बारे में आप किस तरह से तजिया करेंगे, क्योंकि आमतौर पर यही सोचा जा रहा था कि अब आइंदा हदफ शायद मूसल होगा। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो इस वक्त इराक की सियासी सूरत हाल है उसकी तरफ से तवज्जो दिलाने के लिए इराक की हुकूमत कोशिश कर रही है?
जी वो इसको अजीम जंग कह रहे हैं कि अजीम तारीखी जंग के सिलसिले में वो ये जो शहर है ये फलूजा जो है मेरे ख्याल जनवरी 2014 में उनके आया था कब्जे में आईसिस के, लेकिन वो इसको टेक्निकली ये प्री अप होगा कि पहले वो फलूजा की तरफ पेशकदमी करेंगे, असल टारगेट है कि वो बाद में मूसल के ऊपर वापस कंट्रोल लेना चाहते हैं, और ये रमादी की तरह की ही कार्रवाई होगी जिस तरह रमादी को उन्होंने लिया था। इसके ऊपर काफी दफा उन्होंने पेशकदमी की है और ईरानी मलेशिया को भी उन्होंने इसमें कोशिश करेंगे वो इनको भी इस्तेमाल करने की। सो एक नया एक कमजोर हुकूमत के लिए एक नया एक जज्बा जो है इन्वोक करने की कोशिश होगी ताकि आईएसएस को फर्दर डिमोरलाइज किया जाए, लेकिन ये इसके अगर ये बैकफायर हुआ तो पहले ही, क्योंकि फलूजा तबाह शुदा पोजीशन में है, तो अगर उसमें से रेफ्यूजीज निकले या ये हाफ हार्टेड एक्सरसाइज और ये कामयाब ना हुई तो उससे रेफ्यूजी क्राइसिस जो है मजीद डीपन होगा। सो ये फुल ऑन कार्रवाई होनी चाहिए और प्रॉपर थॉट प्लान होना चाहिए और प्रॉपर इसके ऊपर मदद होनी चाहिए, ताकि अगर वो कार्रवाई या एक्टिविटी ऐसी करते हैं तो उसमें जंगी हिकमत अमली जो है फुल प्रूफ हो, ताकि इसमें कामयाबी हो। लेकिन अभी तक जो दावे हैं उसके तहत तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है, शायद ये पॉलिटिकल जो है माइलेज के लिए इराकी हुकूमत जो है इसको एक एक जंग की तरफ धकेल रही है, इसको जंग बना रही है, ताकि जंगी एटमॉस्फेयर में उनको पॉलिटिकल माइलेज भी मिले। रेट्रिक ज्यादा है, प्रैक्टिकली उनको मजीद इकदाम करने चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन कौन फोर्सेस लड़ेंगी, ये नहीं पता कि उनके साथ इंटरनेशनल अमदाद किस तरह की होगी, और फॉलोइंग ऑन जीतने के बाद या बाद में क्या प्रोसेस होगा, कौन लोग उसको रन करेंगे वहां, और जो रेफ्यूजीज या डेमोलेशन हुई हैं वहां पे, जो सुन्नी और शिया डिवाइड है वो अफेक्ट ना हो। अगर स्पेशली ईरानी फोर्सेस हेल्प करती हैं तो जो पहले रमादी के मौका पे ऊपर सुन्नी जो इख्तलाफात या रिजर्वेशंस थी वो यहाँ भी सामने ना आए, तो ये बड़े मसाइल होंगे जो पहले मद्देनजर रखने चाहिए।
अच्छा, ये आखिरी एक दो सवालों का वक्त अब हमारे पास है, तो मोहसिन साहब आप ये फरमाइएगा कि एक तरफ ईरान के अंदर अपने सियासी मसाइल मौजूद हैं, जैसा कि गुज़श्ता प्रोग्रामों में हमने बात की, वहाँ पर जो शिया आलिम है मुक्तदा अल सदर, उनके हजारों पैरोकार जो उनका ग्रीन जोन कहलाने वाला इंतहाई हिफाजती इलाका है वहाँ पर आकर बैठ गए थे, और उनका मुतालबा यह है सियासी सतह पर कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाई जाए और पुराने जो करप्ट सियासतदान हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। ये सारी सियासी एक कशमकश की सूरत भी है, दूसरी तरफ दाइश का मुकाबला भी है, तीसरी तरफ यह है कि वो शहरों को आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी चीजों के बाद आप आने वाले कल में इराक की सूरत हाल को कहां पर देखते हैं, क्या एक और शाम उभरता हुआ नजर आता है?
तीन मसाइल की तरफ आपने निशानदेही की, चौथे की तरफ मैं करता हूं। चौथा सबसे बड़ा मसला है इराक का, इराक की इकॉनमी। इराक की इकॉनमी जो है वो ऑयल बेस्ड इकॉनमी है, दुनिया में ऑयल की कीमतें आपको पता है कि इस वक्त अपने तारीखी कम तरीन सतह पर आई हुई है, और उसका जो सबसे ज्यादा भारी कीमत अदा कर रहे हैं वो इराक जैसे मुल्क अदा कर रहे हैं, उन्हें भी सस्ते दामों तेल जो है वो फराहम करना पड़ रहा है। इराक के वजीर आजम के बारे में मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उनकी जो आमदन है उससे उनके लिए जो सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं और जो डे बाय डे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो खर्चे हैं वो बम बम मुश्किल पूरे हो रहे हैं। तो जंग की जो एक इकोनॉमी होती है उसमें सबसे बड़ा जो असर मुरतब होता है वो कॉस्ट होती है कि जो आप अदा कर रहे होते हैं, और वो कॉस्ट होती है कि जो आप अदा करके मसाइल के हल को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं। तो फलूजा बगदाद से तकरीबन, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, तकरीबन 50 मील दूर शहर है। फलूजा में ये सूरत हाल है, और दाइश का जो मामला है ये फलूजा और मोसल को खाली कराना इसलिए भी जरूरी है कि जैसे ऑयल वेल है, ये बड़े बड़े जो इनके शहर है जहां पर इनका स्ट्रांग होल्ड है, ये इनका एक स्ट्रांग होल्ड ही नहीं है, ये इनकी एक आमदन का एक जरिया भी है, और दाइश की जो असल कुव्वत है वो उसके पास जो पैसा है और जो आमदन है वो है। मैं ये समझता हूँ कि जब इन शहरों में इनका कंट्रोल को खत्म किया जाएगा तो इनकी एक बैकबोन पर एक गहरी चोट भी पड़ेगी, पहली बात। और एक और बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, इस फलूजा शहर की आबादी थी तकरीबन 3 लाख के करीब, ये जब से दाइश का मामला है इसकी आबादी कम होकर तकरीबन 75,000 से 50,000 के करीब लोग इस वक्त भी शहर के अंदर मौजूद है। तो 2.5 लाख जो लोग हैं वो कहाँ गए? ये वो लोग हैं जो हिजरत कर गए शहर से या नकल मकानी कर गए। तो इस लिंक को अगर आप कनेक्ट करें जाके यूनान में और वो भी आप देखें कि नुक्ते डॉट्स जो है ना वो
कनेक्ट हो जाते हैं जी।
तो ये वाकई सही है कि आने वाले दिनों में इराक एक शाम बन जाएगा कि नहीं, मामला को बहुत सीरियसली कंट्रोल करना चाहिए
और सूरत हाल
بڑی گمبھیر اور جامع ہے, اس کا ایک جامع حل جو ہے وہ
تلاش کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب, یہاں نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھے, اور لندن سے اس وقت بیرسٹر امجد ملک نے ہمارا ساتھ دیا. اب ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, جہاں رنگ میں میزبان بہجت کو اجازت دیجیے. آپ سے میری پھر ملاقات ہوگی انہیں پروگراموں میں. ہمارے پروگرام سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.